بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ہمیشہ رمضان المبارک کو ہم سب دیکھتے ہیں کہ شروع ہوتے ہی رفتار تیز پھر تیز سے تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے، کیسے دن اور رات گزر جاتے ہیں اور کیسے ہم اپنی غفلتوں میں پڑے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جن پر رمضان گزرے اور ان کی مغفرت مالک کر چکا ہو. اللہ تعالی ہمیں ان محروموں میں سے نہ بنائے جن پر جبریل امین کی بد دعا ہے اور جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر آمین ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں میں کہتا رہا کہ یہ ہمارے چاروں ائمہ سب ایک جیسے، تمام امور میں ایک جیسے. اب دیکھیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کتنی چیزوں میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مماثل اور ان کے جیسے، اور کیسے کٹھن وقت میں مشکل اور مصیبت اور قیامت خیز طوفانوں کے دور میں اللہ نے ان حضرات سے کام لیا. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو ان تمام قیامتوں سے گزرے، لیکن ان کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں مالک بن ابو عامر، جو بالاتفاق تابعی ہیں، بلکہ تابعین کے بڑوں میں سے ہیں. سیاہ ستہ میں ان کی روایات لی گئی ہیں. تو ان کے متعلق مالک بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور خارجیوں نے اور باغیوں نے اور ظالموں نے رستہ روک رکھا تھا کہ آپ کو ہم کہیں دفن نہیں ہونے دیں گے، لاش چاہے سڑتی رہے. اللہ، کیسا دور انہوں نے دیکھا کہ امام وقت خلیفہ ثالث ذو النورین کیسی وہ گھڑیاں ہوں گی. تو بہت مشکل سے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر چار آدمی جنازے کو اٹھا سکے، اور حش کوکب جو بقی سے دور ایک جگہ کا نام تھا تو اس میں اٹھا کر لائے اور وہاں آپ کو دفن کیا گیا. مالک کی رحمت دیکھیے کہ مالک نے اپنا بقی وہاں تک پھیلا دیا کہ جہاں میرا عثمان دفن ہے، ذو النورین جہاں دفن ہے، وہ بقی میں دفن نہیں ہونے دیتے تو میں بقی کو اتنا وسیع کر دوں گا کہ وہاں تک جو دفن ہوں گے سب بقی کی فضیلتوں میں شامل ہوں گے. تو لکھا ہے کہ چار حضرات نے وہ جنازہ اٹھایا اور جنت البقیع میں حش کوکب میں لا کر دفن کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی تو سیاہ ستہ میں کوئی روایت نہیں ملتی اور کتابوں میں شاید ہو. تو کیسی قیامتوں سے یہ حضرات گزرے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ نے آنکھ کھولی ہوگی مدینہ طیبہ میں، پیدائشی مدنی، جبکہ مدینہ منورہ اپنی رونق کے شباب پر تھا اور خود آپ کا خاندان بھی علمی خاندان، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام عاصم، سات قرا میں سے امام عاصم سے علم تجوید حاصل کیا، تو ادھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرات کی سند امام القرا حضرت نافع سے لی، جن کی وفات 170 کے قریب میں ہوتی ہے. اور یہ یتیموں کو مالک چنا کرتے ہیں، جو کچھ تو والدین کی طرف سے یتیم ہوتے ہیں اور کچھ پیدائشی اصحاب صفہ میں سے ہوتے ہیں کہ جن کی یتیموں کی طرح کی زندگی، مفلسانہ زندگی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ آپ کا بھی جب طالب علمی کا زمانہ آتا ہے تو للفقراء الذین احصروا کی صحیح مصداق کہ جو مکان تھا اور مکان جس پر قائم ہوتا ہے، قائم رہ سکتا ہے، وہ اس کے بیمز ہوتے ہیں، کڑیاں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی ضروریات معاش کے لیے وہ گھر کے بیمز تک اکھاڑ کر بیچ ڈالنے پڑے، جیسے ادھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 مشائخ سے علم حاصل کیا، تو ادھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 900 سے زائد محدثین سے علم حدیث حاصل کیا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلۃ الذہب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے اور سارا علم ان سے ماخوذ ہے کہ سب سے زیادہ وہ ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم سے فیضیاب ہوئے۔ تو اسی طرح یہاں مالک عن نافع عن ابن عمر، تو یہ نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے محبوب شاگردوں میں سے تھے، اور جس طرح علم حدیث پر انہیں عبور تھا تو اسی طرح فقہ و مسائل اور افتاء پر بھی انہیں عبور تھا۔ امام 12 برس تک ان سے استفادہ فرماتے رہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو آپ نے بکثرت روایت لی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت کم۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر جواب دیا کہ وہ میرے شہر میں نہیں تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی کوفہ تشریف لے جا چکے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مدینہ طیبہ میں اس وقت نہیں تھے، اور ان سے جن حضرات نے استفادہ کیا اور جن کے پاس وہ روایت تھی، تو چونکہ میں مدینہ طیبہ سے نکل کر دور تک کے اخذ حدیث کے لیے، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے نہ جا سکا، اس لیے ان دونوں حضرات سے میری کتاب موطا میں روایات آپ کو کم معلوم ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے بھی حضرت امام مالک صرف ایک دفعہ حج کے لیے تشریف لے جا سکے، جیسے ہمارے محبوب دوست حضرت شیخ قدس الروح کے سب سے محبوب کاتب مولانا حبیب اللہ صاحب چمپارنی مدنی، تو وہ بھی جتنے عمرے اور حج کرنے تھے وہ سب کر لیے۔ اب فرماتے ہیں کہ 33 برس سے 33 ایئرس سے وہ مکہ مکرمہ نہیں جا سکے۔ کتنی مدینہ پاک سے محبت، کیسی نفس پر قدرت، اور ہمیں تو ہفتہ اتوار آئے تو گھر کو جیل سمجھ کر کہیں بھاگنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ 33 برس سے مدینہ طیبہ میں اپنے گھر میں ہیں، تو عمرے کا یا حج کا بہانہ کر کے بھی نہیں جا سکتے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے سفر کی تیاری کو ملاحظہ فرما کر شیخ حبیب اللہ صاحب کو خطاب کر کے فرمایا کہ تذهب مکہ وانا بالمدینہ، کہ ہم تو مدینہ شریف میں ہیں اور مکے جا رہے ہو۔ بس اس وقت سے نہ عمرہ آپ کو لے جا سکا، نہ حج لے جا سکا۔ لیکن چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں رہے اور حج کے لیے کثرت سے آنا جانا ہوا، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ 55 حج آپ نے کیے ہیں، تو اسی لیے جیسے اور حضرات کی روایات حضرت امام کے پاس ہیں اور امام ان سے روایت کرتے ہیں, تو اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت نافع سے بھی عن ابی حنیفہ عن نافع عن ابن عمر کی روایت آپ کی مسند میں مروی ہے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلسلۃ الذہب ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ہے. سب امام ایک جیسے. عن ابی حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس, علامہ شعرانی نے جو حنفی نہیں ہے تو انہوں نے بھی یہ روایت اپنی میزان میں بیان فرمائی ہے. ایک طبقے کے نزدیک عن جابر عن علی, یہ سلسلۃ الذہب شمار ہوتی ہے, تو اس سے بھی حضرت امام روایت فرماتے ہیں. عن ابی حنیفہ عن جابر عن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو ان ائمہ کرام کے درمیان تفاضل کی اور فلاں میرا امام بڑا اور آپ کے امام ان سے چھوٹے, اس تفاضل کی کوئی ضرورت نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن ناطق ہے, تو یہی حال ان ائمہ کا ہے. تو اتنی مفلسی میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علمی زندگی شروع فرمائی کہ گھر کی سب سے قیمتی چیز جس پر گھر قائم رہ سکتا ہے اس کو بھی نکال کر بیچنا پڑا, اور علم حدیث حاصل کرنے کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا. فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے حافظوں کو کیا ہوا, میں اپنے اساتذہ کی خدمت میں جاتا اور ہر ایک سے, کسی سے 50 کسی سے 100 تک حدیثیں حاصل کرتا اور سب میرے حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہیں کہ یہ فلاں سے میں نے سنی, یہ فلاں سے سنی, میرے حافظے میں الگ الگ خانوں میں وہ موجود رہتی. ہونہار بروا کے چکنے 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 پات. تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے حضرت نافع کی خدمت سے اور ان کے تلمذ سے اس قدر نوازا کہ حضرت نافع کی جگہ مسند تدریس پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بإصرار بٹھایا گیا. ابھی صرف 17 برس کی عمر تھی, اور اس وقت سے اللہ نے جو قبولیت عطا فرمائی تو 62 برس تک حدیث ہی حدیث, روایت ہی روایت, علم کا دریا بہا دیا, اور آپ کے تلامذہ نے جو آپ کے علوم کو آگے پہنچایا, تو آپ کے علوم کو روایت کرنے والے 1300 سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں, جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مستفیدین میں اور آپ کی خدام میں سے حضرت امام محمد بھی ہیں, امام عبداللہ ابن مبارک بھی ہیں, امام شافعی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ حضرت ان حضرات ائمہ کا آپس کا تعلق نہایت محبت و عشق کے درجے کا, کہ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کر امام اعظم کو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بڑھایا کہ آپ پہلے داخل ہوں, کہ عمر میں تقریباً 15-17 برس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر میں بڑے تھے, اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں رب اللسان فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ جلد جواب دینے والا اور زیادہ جلدی کا دیا ہوا جواب بھی جواب صحیح دینے والا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے ناپ تول کر کے جس میں کلمات ہوں ایسا جواب دینے والا میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کسی کو دیکھا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تابعین کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں, کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تو نہیں ہے, اس لیے تابعین کا استثنا کر کے فرمایا کہ تابعین کے بعد حجت اللہ فی الارض ہیں. اس قدر اب علمی تفوق اور فضیلتوں کے باوجود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے کس قدر تواضع اور حیا سے مالا مال فرمایا تھا، کس قدر حسن خلق عطا فرمایا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک 70 علماء نے، 70 علماء فقہا نے میری اہلیت کی شہادت نہیں دی کہ میں مسند درس پر بیٹھ سکتا ہوں، وہاں تک میں نے فتویٰ دینا شروع نہیں کیا. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما رکھی تھی کہ ثریا ستارے پر علم ہوگا، وہاں سے بھی وہ نیچے لے کر آئیں گے اور تقسیم فرمائیں گے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یوشک ان یضرب الناس اقباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینہ، کہ لوگ دور دور سے سواریوں پر سوار ہو کر علم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن مدینہ منورہ کہ میرے ایک عالم سے بڑھ کر اور کوئی عالم کہیں نہیں پائیں گے. جس کو روایت کر کے سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق ہمارا خیال ہے کہ امام مالک ہیں. اسی لیے شاید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں تعارف ہونے سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث میں پہنچے ہوں گے. تو مالکیہ میں اشرف فرماتے ہیں کہ رائے تو ابا حنیفہ بین یدی مالک کا صبی بین یدی ابی، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جس طرح ایک بچہ باپ کے سامنے ادب سے بیٹھتا ہے، تو اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں امام اعظم انتہائی تواضع سے بچوں کی طرح دب کر بیٹھے ہوئے تھے. کتنی تواضع، کیسے اخلاق. اگرچہ یہ اشب تو نہیں دیکھ سکتے تھے ایسی عمر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کسی سے سن کر یہ روایت بیان کی اور وہ ان کی طرف منسوب کرنا بھول گئے، اب اپنی طرف نسبت کر دی. کیونکہ اشب مالکی ان کی ولادت مصر میں 145 میں ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 150 میں ہوا ہے، اور آخری عمر کے 3 سال تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منصور کی جیل میں رہے. تو یہ صرف 2 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر کا بچہ کیسے مصر سے مدینہ منورہ پہنچ جائے گا اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لے گا. تو چونکہ کسی اور نے ان سے بیان کیا ہوگا اور واقعہ بھی صحیح ہوگا کہ ہمارے امام تھے ہی ایسے بے نفس متوازے، تو اس طرح کسی نے بیٹھنا نقل کیا ہوگا تو ان کی طرف قصہ اشب منسوب نہ کر سکے. اور خود حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بعید کہ جن کو مسجد میں داخل ہوتے وقت ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا رہے ہیں کہ آپ پہلے مسجد میں داخل ہوں، کہ عمر میں جو تفاوت بیان کیا وہ کم سے کم 13 برس، اس سے زیادہ تو ہے اس سے کم نہیں ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو تبع تابعی ہیں اور امام اعظم تابعی ہیں، تو یہ کب ہو سکتا تھا کہ امام اس طرح امام اعظم کو بیٹھنے دیتے؟ چونکہ جب دونوں امام کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے قصے کو عبداللہ ابن مبارک نے ان الفاظ سے ادا فرمایا، قال ابن المبارک دخل ابو حنیفہ علی مالک فرفعہ، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے حضرت امام پہنچے تو آپ کو بلند جگہ پر بٹھایا، یہاں اونچی جگہ آپ تشریف رکھیے. اور جب واپس آپ جا رہے تھے تب وہ کلمات ارشاد فرمائے جو مشہور ہیں، کہ آپ کے علم کا اور قوت بیان کا حال یہ ہے کہ اگر اس لکڑی کے ستون کے متعلق وہ فرما دیں کہ یہ سونے کا ہے تو ثابت کر کے چھوڑیں گے اور ماننا پڑے گا کہ یہ سونے کا ہے. لو قال هذه الاسطوانة من ذهب, اگر وہ فرما دیں کہ یہ لکڑی کا نہیں سونے کا ہے تو اس کو ثابت کر کے چھوڑیں گے اور سننے والے کو ماننا پڑے گا دلائل کی وجہ سے کہ ہاں واقعی سونے کا ہے. اور اس کے برعکس ہارون رشید درس میں پہنچے تو اس قصے کا ایک جز وہ یہ بھی ہے کہ جب درس شروع ہونے لگا تو ہارون رشید سے فرمایا کہ یہ کرسی پر اور بلند جگہ پر بیٹھ کر ہمارے یہاں جو پڑھانے کا دستور ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ ان طلباء کو دو زانوں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو اگر سماع حدیث کا شوق ہے تو ان کی طرح آپ بھی بیٹھ جائیے. چنانچہ ہارون رشید کو فرش پر اتر کر بیٹھنا پڑا. تو دونوں ائمہ کے درمیان انتہائی تعظیم اور تکریم کا تعلق تھا. اسی لیے سیموری کتاب المناقب میں ابن دراوردی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام اعظم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد نبوی میں دیکھا کہ انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد سے علمی مذاکرہ شروع کیا اور صبح تک اس میں لگے رہے, اور کہتے ہیں کہ وہ مذاکرہ بھی اس قدر علمی تھا اور دلائل سے تھا کہ طرفین کی ہر بات دلائل کی روشنی میں ہو رہی تھی. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ ایک کتاب کا نام ہے اصحاب اخبار الامام, یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو اس میں مسعود ابن شیبہ سے نقل کیا گیا ہے کہ دراوردی نے خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, فرما رہے تھے کہ میرے پاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مسائل 70,000 ہیں. اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے سے پہلے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مسائل میں گرے ہوئے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے, اور جب حج کا موسم ہوتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کے منتظر رہا کرتے تھے. یہ ملوک و سلاطین اور حکام کے بارے میں بھی دونوں اماموں کا رویہ ایک جیسا, جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی ان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے تو یہی حال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک دفعہ ہارون رشید پہنچے, 3,000 اشرفی امام مالک کی خدمت میں پیش کی, پھر تھوڑی دیر کے بعد درخواست پیش کی کہ آپ تو مدینہ طیبہ سے باہر کہیں نکلتے نہیں, لیکن اگر آپ سفر فرمائیں تو ہم پر بڑا کرم ہوگا کہ ہم آپ سے استفادہ کر سکیں. بس یہ جملہ سننا تھا مدینہ شریف سے نکلنے کا کہ حب مدنی جوش میں آ گئی, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا اثیر الدنیا کلہا علی مدینتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ساری دنیا بھی اگر مجھے مل جائے سلاطین کی رفاقت اور ان کے ساتھ رہنا اور یہ تو کچھ بھی نہیں, ساری دنیا بھی اگر مجھے دے دی جائے تب بھی میں مدینہ منورہ نہیں چھوڑ سکتا. اور یہ پھر آگے اس سے بھی تلخ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہادی دنانی رک انشی تفخت وہ انشی تفدا, کہ یہ آپ کے دینار بھی اسی طرح پڑے ہیں 3,000 اشرفی, چاہے تو واپس لے جاؤ چاہے چھوڑ دو, آپ کو اختیار ہے, لیکن میں کسی چیز کی لالچ میں دنیا کے مدینہ منورہ چھوڑ نہیں سکتا. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا رویہ تلامذہ نے دیکھا تو ان کا برتاؤ بھی اسی طرح. ہمارے یورپ سے سفر کر کے یحییٰ ابن ابی عیسیٰ, یحییٰ ابن کثیر, مسمودی جو قبیلہ بربر سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ سفر کر کے آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. پہلے سے یہ خاندان اندلس اسپین میں تھا، اور پہلے ہی سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اسپین میں رائج تھا. 28 برس کی عمر میں پہلے یحییٰ مدینہ منورہ پہنچے، اور موتا بذات خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بالمشابہ سنی، لیکن چند ابواب باقی رہ گئے تھے. تو پھر دوسری مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ کا سفر فرمایا، تو دوسری مرتبہ کے سفر میں وہ مدینہ طیبہ میں تھے یحییٰ، اور امام مالک کا وصال ہو گیا، تجدید و تکفین میں بھی شریک رہے. پھر آپ کے تلامذہ میں سے ابن وہب سے بھی آپ نے علم حاصل کیا. ابن القاسم جن کی کتاب مدونہ مشہور ہے، ان سے فقہ مالکی حاصل کیا. پھر واپس اسپین میں اور اندلس میں آ کر کام شروع کیا، اور موتا کا درس جاری کیا. تو یہاں کہ اس وقت کے اندلس کے حاکم اور خلیفہ نے ان کو قاضی بنانا چاہا، تو جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دور رہتے تھے، تو اسی طرح انہوں نے بھی، یحییٰ نے بھی اپنے استاد اور اپنے امام کے اتباع میں منصب قضاء کو قبول نہیں کیا، اور موتا کے دسیوں نسخے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور یہ یحییٰ اندلسی کا نسخہ ہے. تو جیسے موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یحییٰ اندلسی نے سنی، تو اسی طرح حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. لیکن جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی موتا کا نسخہ ہے، اسے آپ ملا ہیں یحییٰ اندلسی کے نسخے سے، تو دونوں میں کافی فرق ہے. اگرچہ دونوں کا سما بھی درست، اور دونوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تالیف قرار دی گئی ہے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سال بسال ہمیشہ اپنی کتاب کے نسخے میں سے حذف فرماتے رہے. تو چونکہ یحییٰ سے پہلے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ سنی، تو اس وقت جن جن چیزوں کو بیان فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 70,000 مسائل ان کے پاس تھے، تو وہ مسائل بھی اس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے موطأ میں موجود ہیں. یہ دونوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، یحییٰ بھی اور امام محمد بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کامل طور پر ساری موطأ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، لیکن یحییٰ نے جو پہلا سفر فرمایا، تو اس میں موطأ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سن سکے، لیکن چند ابواب باقی رہ گئے. مثال کے طور پر کتاب الاعتکاف کے 3 باب، باب خروج المعتکف الی العید، اور باب قضاء الاعتکاف، باب النکاح فی الاعتکاف وغیرہ ابواب خود امام سے نہیں سن سکے، بعد میں آپ کے تلامذہ سے انہوں نے موطأ کے سماع کی تکمیل فرمائی. تو اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ دونوں موطأ میں فرق کیوں ہے، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سنی ہوئی قدیم سماعت، اور اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم تھے، شاید اس کو بھی وہ بیان کرتے ہوں گے، وہ بھی اس میں شامل ہوئے. اور بعضوں نے یہ بھی بتایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو موطأ کا نسخہ ہے، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں کے ساتھ دوسرے شیوخ کی احادیث کو بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطأ میں شامل کیا ہے. دوستو، یہ دین، یہ علم، یہ علم حدیث کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے ان ائمہ نے کیسے کیسے مصائب جھیل کر کے منقع کر کے ہمیں ہمارے سامنے پیش کیا. کاش کہ ان علوم کی قدردانی ہمیں نصیب ہو اور اس کی توفیق ہو, جیسا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جبر کر کے قاضی بنانا چاہا, آپ نے انکار فرمایا, کوڑے مارے گئے, جیل میں ڈالے گئے, زہر دیا گیا, شہید کیے گئے. تو ابن جوزی شذور العقود میں فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سن 147 میں 70 کوڑے مارے گئے, صرف ایک فتوے کی وجہ سے جو خلیفہ کی منشا کے خلاف تھا. اور تاویل کرنے والوں نے تو حد کر دی, انہوں نے کہا کہ ان کو کوڑے اس لیے مارے گئے کہ جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھتے, کہ تقریباً 25 برس تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات, تو فرمایا کہ ہر شخص اپنا عذر بیان نہیں کر سکتا, اور جو عذر آپ بیان نہیں کر سکتے تھے وہ عذر یہ بھی ہو سکتا ہے جس کو زبان پر وہ نہیں لا سکتے تھے کہ صفا جو خلیفہ تھا, منصور جو خلیفہ تھا, ان کے مظالم کی داستان سے کتابیں بھری پڑی ہیں, اس لیے امام ان کو اور ان کے عمال کو فاسق فاجر سمجھتے تھے, اور فاسق کے پیچھے نماز باطل ہے, اس لیے نماز میں کیسے شریک ہوتے. جیسے منصور نے ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد پھر ماتم ظاہر کیا اور افسوس ظاہر کیا, تو اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جعفر بن سلیمان نے کوڑے لگائے اور پھر منصور جب ملتا ہے تو افسوس ظاہر کرتا ہے. کس قدر مماثلت, کس طرح حالات دونوں کے ایک جیسے, اور کہتا ہے کہ یہ مجھے علم نہیں تھا کہ ایسا ہوا, آپ اجازت دیں تو میں قصاص لوں جعفر سے. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر کوڑا پڑتا تھا تو اسی وقت میں جعفر کو معاف کر دیا کرتا تھا, اور وجہ کتنی نرالی بیان کی, کیسی کیسی جگہ عشق نبوی جوش مارتا ہے اور کام کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں کوڑا پڑتے ہی اس کو معاف کر دیتا تھا, اس لیے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے, وہ عباسی ہیں, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں, حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اس قرابت کی وجہ سے میں معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ دونوں ائمہ کے درجات بلند فرمائے, دونوں ائمہ کرام ائمہ اعظام کے علوم سے قیامت تک امت کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص ہمیں ان ائمہ کرام کی عادات, اطوار, فضائل, خصائل کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, کہ ان کی طرح ہم بھی علم کتاب و سنت کی قدر پہچانے, اس کے لیے اپنا عیش قربان کر کے اسے حاصل کریں, اور کس قدر عظمت اور تعظیم اور تکریم کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا تھا, بیٹھک کیسی باادب ہوتی تھی, اور مجلس کا سما کیسا پر نور ہوتا تھا, کیسی خوشبوئیں ہر وقت مسلسل جلائی جاتی رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آداب کی رعایت کی توفیق دے, اور ماہ مبارک کی گھڑیوں کی ادب کی بھی ہمیں توفیق دے کہ ان گھڑیوں میں ہم اپنی واہیات میں مشغول نہ ہوں, ہر وقت مالک کی یاد اور اس کی کتاب کی تلاوت میں مشغول ہوں, قرآن کریم کی ہر وقت تلاوت زبان پر ہو, ذکر اللہ زبان پر ہو. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.